بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا سورہ نون سے ہوا یہاں سے لے کر تقریباً سارے قرآن کے آخر تک اختتام تک یہ ساری صورتیں مکہ میں آئیں اور ان کا تقریباً سب کا ایک ہی بنیادی موضوع ہے توحید رسالت آخرت جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ مختلف زاویوں سے فکری آخرت پیدا کی گئی ان صورتوں کے اندر بلکہ اگر سارے قرآن کو اگر آپ چار حصوں میں تقسیم کریں تو قرآن کا چوتھائی صرف فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ہے مرنے کے بعد کی زندگی وہ وطن اصلی ہے اتنا زور قرآن میں اس پہ دیا گیا اس لیے کہ زندگی میں حسین انقلاب یہی عقیدہ آخرت ہی لا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی خوبصورت تبدیلی خوبصورت صفات خوبصورت کردار اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کی زندگی صرف فکر آخرت ہی دے سکتی ہے اس لیے قرآن نے اس پہ اتنا زور لگایا اور ہر نبی کے دعوت کا بنیادی عنصر یہی فکر آخرت رہا ہے تو یہاں ابتدا میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا تذکرہ ہے اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ آپ کا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے جنون کہاں یہ تو بہت بلند اخلاق پر فائز ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بہت بلند اخلاق پر فائز ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جتنی خوبیاں انسانیت کی ہو سکتی ہیں سب اللہ نے اپنے نبی کی دل اپنے نبی کی زندگی میں جمع کر دی تھی اور دشمن بھی آپ کے دعوت پر انگلی اٹھا سکتا تھا لیکن آپ کے کردار اور اخلاق پہ انگلی اٹھانے کی ہمت اس کے پاس بھی نہیں تھی آپ کی دعوت پہ اسے انکار تھا اس سے وہ چی بجے بھی ہوتا اور اس سے وہ پریشانی ہوتی لیکن کبھی اس نے آپ کے کردار پر اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھائی کردار کے بارے میں یہ آدمی ہے سچا کردار کا بڑا صاف ہے ہاں تو ایسے بلند اخلاق پر فائز ہونے والا نبی اور آج اس کی امت اخلاق کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہے ہاں کہاں کھڑی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سب سے اونچے اخلاق پر اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقاً تم میں میرا پیارا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے بڑھیا ہوں گے جس کے اخلاق سب سے بڑھیا وہ میرے پاس قریب ہوگا کل قیامت کے اندر بھی پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کافروں کی بات نہ مانا اور خاص طور پہ ایک سرکش کافر تھا ولید بن مغیرہ اور اشرق بن ذریر ایسا نام تھا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتے تھے پھر کافروں کی بری عادتیں کہ وہ چغل خور ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں بہت گناہگار ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں یہ سب کافروں کی خصلتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا پھر اخ سے بڑھ کر یہ شخص صحیح نسب بھی والا بھی نہیں ہے صحیح نسب والا بھی نہیں ہے اسی کا ذکر فرمایا پھر فرمایا مکہ والوں کو ہوش آنا چاہیے انہوں نے باغ والوں سے سبق نہیں لیا کہ باغ ایک شخص کا تھا یمن کے اطراف صنعا کا علاقہ اس کے قریب ایک علاقہ تھا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ کا مالک خدا ترس تھا وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد جوان تو کہنے لگی ہمارے ابا تو بھاولا ہو گئے تھے سارا مال اللہ کے لیے خرچ کیا کر دیتے ساری پونجی ضائع کر دیا کر دیا ساری پیسے ہی ختم کر دیا کر دیا ہم بڑے سمجھدار ہاں اپنے خیال میں اولادیں آج کے لیے ہم بڑے سمجھدار ہم جمع کر کے رکھیں گے تجوریاں بھریں گے کسی کو نہیں دیں گے تو وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کے بار جب پھل آئے گا باغ کا تو ہم ایسے وقت پہ جائیں گے کہ مسکینوں کو فقیروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور کسی کو نہیں دیں گے اللہ کہہ رہا ہے یہ سوچ رہے ہم بھی ایک تدبیر کر رہے یہ صبح پہنچتے ہیں تو اللہ نے رات کو اس پر ایک آفت بھیجی اور وہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا باغ کا ہاں بھائی کون کس قسمت سے کھا رہا ہے کون کس کی قسمت سے کھا رہا ہے اور کس کو کس کی برکت سے مل رہا ہے دینے والا اللہ ہے یہ نادان انسان ہے جو اپنے عقل و دانش پر بھروسہ کر کے سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے اور میرا ہنر ہے اور میری سمجھداری ہے اور میری دانش مندی ہے. ہاں یہ نادان ہے. سب اللہ کا دیا ہوا ہے. جب چاہے تو بند دروازے کھول دے اور جب چاہے تو دروازے کھلی بھی بند کر دے. ہاں تو جب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, یہ سویرے سویرے جب اس باغ پر پہنچے تو پہلے تو آپس میں کہنا کہ راستہ تو نہیں بھول گئے, باغ نظر نہیں آ رہا, راستہ تو نہیں بھول گئے. پھر جب غور کیا تو پتہ چلا راستہ تو وہی ہے, اطراف کے راستے باغات سبز و شاداب ویسے ہی ہے. تو پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ان میں سے جو بڑا تھا, جو پہلے بھی انہیں سمجھا رہا تھا, اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, اور اب بھی اللہ کو یاد کرو. پھر سب نے اپنے قصور کا اعتراف کیا. قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سب نے توبہ کر لی اور اپنی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا. پھر اللہ نے ان پہ رحم فرمایا اور یہ خود کہنے لگے اللہ ہمیں اب اس سے بہتر عطا فرما دے گا. پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا, اہل جنت کے لیے وہاں کے مزوں کا تذکرہ. پھر جہنمیوں کا تذکرہ, کل معاشر کے میدان میں جب سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کچھ لوگوں کی پشتیں تخت کی طرح سیدھی ہو جائیں گی. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صحت مند تھے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے. دنیا کے اندر صحت مند تھے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے. اور سجدہ ساری دنیا دیکھ لے معاشر کے میدان میں کہ یہ شخص بے نمازی ہے, بے نمازی. آج یہ سجدہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا. اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا, فرمایا ذلت چھائی ہوگی, رسوا ہو رہا ہوگا. اور اس کا اللہ نے پھر تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ جلدی نہ کریں, آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہوں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جلدی کر بیٹھے تو مچھلی کے مہمان بن گئے. اس کا تذکرہ فرمایا آپ ایسا نہ کریے گا. پھر الحاقہ ملحاقہ, قیامت کا تذکرہ ہے. جو پیس دینے والی ہے وہ کڑکڑاہٹ ہے, قیامت کا تذکرہ ہے. خوبصورت پیرائے میں قیامت کا تذکرہ کیا, قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا کہ عاد پر سات راتیں اور سات دن مسلسل تیز تند و تیز ہوا چلتی رہی, جس سے یہ اچھے خاصے ڈیل ڈول والے ایسے گلیوں میں, گھروں میں, بازاروں میں پڑے پائے گئے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے زمین سے نکال دیا گیا ہوں تو وہ ایسی پڑے ہوئے پڑتے ہیں. ایسے یہ پڑے ہوئے تھے. ان تند و تیز ہوا سے ان کے کلیجے اور ان کے جگر وغیرہ سب پھٹ گئے تھے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کہ وہاں دو جماعتیں تقسیم ہو جائیں گی. کچھ ہوں گے جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, وہ خوشی سے کہیں گے آؤ آؤ میرا نامہ اعمال, میرا رزلٹ پڑھ لو, دیکھ لو کتنا شاندار ہے, اقرؤ کتابیا. ارے تمہارا اتنا شاندار نتیجہ کیسے آیا؟ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیا, ہمیں اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین تھا. ہاں ہم تو تیاری کر رہے تھے نا اس وطن کی, ہمیں یقین تھا ہم نے یہاں آنا. ہاں فہو فی عیشت راضیہ, بڑے مزے کی زندگی ہوگی, جنت حولی بلند و بالا ان کے محلات ہوں گے, پھل وہاں جھکی ہوئی ہوں گے, اللہ کی طرف سے آئے گی بات, کھاؤ پیو اسی کا تذکرہ, تمہاری محنت کا بدلہ آج مل رہا ہے. اور دوسرا وہ طبقہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, وہ کہے گا کاش کہ یہ میرا رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا, یہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا, اور میں آج اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہی نہیں, نہ آج میرا مال کام آیا اور نہ میری اولاد کام آئی, آج تو کچھ بھی کام نہیں آیا. اور پھر ہوگا اسے زنجیروں میں جکڑ دو, 70 گز لمبی زنجیر اس میں جکڑ کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, اور جہنم کے اندر اسے پھر کچھ نہیں ملے گا سوائے غسلین کے. غسلین زخموں سے نکلنے والا گندا پانی, اور بعض روایت میں فرمایا وہ پانی جس سے زخم دھوئے جاتے ہیں, یہ جہنمیوں کی غذا اور پینا ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا, اس لیے کہ دنیا میں آخرت کی زندگی کا انکار کرتا تھا. پھر سورہ معراج کا معارج کا تذکرہ ہے, جہاں ان معارج ان راستوں کو کہتے ہیں جن راستوں سے فرشتے زمین و آسمان پہ آتے جاتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہے, وہاں مجرم کو کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا اور کوئی خاندان کے لوگ بھی کام نہیں آئیں گے, بلکہ یود المجرم, مجرم کہے گا کہ آج مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، مجھے بچا لیا جائے اور میرا خاندان سارا آگ میں پھینک دیا جائے، بلکہ آگے کہے گا ومن فی الارض جمیعا، مجھے بچا لیا جائے، ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا. اللہ فرمایا نانا ایسا نہیں ہوگا، کلا انہا لظا، وہ اسی کو جھلسائے گی وہ آگ اور اس کی جلد کو جسے کہیں کہ جلا دے گی، وہ شعلے اسی کے جلد پہ پڑیں گے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہاں، اور جلدی جلدی شر کو مانگتا ہے. عذاب کہتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ ہاں فرمایا البتہ اللہ کے وہ فرما بردار بندے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور حق بات کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور گواہی دینے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا اپنی نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، ان کا کل قیامت میں بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایسے پریشان حال، ہاں، ایک پریشان حال کی طرح اٹھیں گے جہاں ان کا کوئی محافظ اور مددگار نہیں ہوگا، اس دن ان اہل نیک لوگوں کا اہتمام اور ان کی اکرام ہوگا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قوم نوح کا اور سورہ نوح ہے، جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور کوشش اور جد و جہد. پھر لیکن جد و جہد کے نتائج جب سامنے نہ آئے اور قوم کو دعوت دیتے رہے دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی، اور قوم بجائے قریب آنے کے دوری ہوتی چلی گئی، اور حضرت نوح قوم سے کہہ رہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے رحمت کے تم پہ بارشیں بھی بھیج دے گا اور تمہاری صحتیں بھی اچھی کر دے گا، تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہاری اولادوں کو بھی تمہیں نرینہ اولاد بھی دے دے گا. استغفار کی یہ ساری برکتیں ہیں جو قرآن ذکر فرما رہا. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شخص آیا، کہا بارشیں نہیں ہو رہی، فرما بھائی استغفار کرو. کسی نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو. کسی نے کہا بڑی رزق کی تنگی ہے، فرما بھائی استغفار کرو. پاس بیٹھنے والے نے کہا مریض مختلف ہیں، دوائی ایک دے رہے ہیں، فرمایا قرآن نے یہی کہا ہے. فقل تو استغفرو، آگے فرمایا ویمددکم باموال وبنین، قرآن نے یہی کہا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو قرآن یہ ساری برکتیں بتا رہا استغفار کی. خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، روزی وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اسے دنیا کے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ہاں، بڑا مفید علاج ہے آج کے ماحول کے لیے کثرت سے اپنی غلطیوں پہ ندامت پر استغفار، یہ بڑی دولت ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم سے غیر مطمئن ہو رہے اور قوم سے مایوس ہو گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اب اس نے ایمان نہیں لانا، اور وہ اپنی قوم کے وڈیرے اور سردار اور خان اور چودھری، وہ اپنے ماتحتوں کو کہتے ود سوا یغوس، ان کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے معبود ہیں، ان پہ جم کے رہنا، اس شخص کی بات نہ مانا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اللہ انہیں ختم ہی کر دے، اب تو ان کے اندر سے جو اولاد ہوگی وہ بھی شریر ہی پیدا ہوگی، اور اگر یہ زندہ رہے گے تو ان تو انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے، انہیں تو زمین کو ان گندگی سے پاک ہی کر دے. پھر اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور قوم نوح کا نام و نشان مٹ گیا، الا یہ کہ چند وہ جو کشتی پہ سوار ہو گئے. پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کہا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، اہل ایمان کے لیے بخشش فرما دے. دعا کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اپنی دعا، پھر جن کا اس پہ سب سے پہلے حق ہے ان کی دعا، پھر اہل ایمان کے لیے دعا. اپنی دعاؤں کا انداز یہی ہو، نبی بھی اسی انداز میں دعا کر رہا. پھر سورہ جن ہے، حضور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور طائف سے تشریف لا رہے، نخلہ کے وادی پہ بیٹھے، جنات کی ایک جماعت آئی اور اس نے قرآن سنا، قرآن سن کر متاثر ہو گئی، ایمان لے کے آ گئی، اس نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی حقانیت بتائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اس کا اللہ نے پھر تذکرہ فرمایا. پھر مساجد کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، مساجد میں صرف اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، شرک کی باتیں غیر اللہ کے تذکرے نہ ہوں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو مشکلات میں مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر سورہ مزمل ہے جس میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے حبیب کو خطاب کیا، اے کملی والے اٹھ، رات کی تنہائیوں میں ہماری عبادت کر، تہجد کا اہتمام کر۔ یہ وقت جسم کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے بڑا پرسکون ہوتا ہے، دھیان صحیح رہے گا، خوب اللہ کے کلام کی تلاوت کر آہستہ آہستہ۔ جب تک پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھے اور اس امت پر بھی فرض تھے، لیکن جب نماز کی فرضیت آ گئی تو نبی پر فرضیت باقی رہی، امت کے لیے تہجد نفل بن گئے۔ لیکن یہ تہجد کی نماز، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے مقبول بندوں کی نماز ہے، اللہ کی مقبول بندوں کی نماز ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس گھڑی میں اللہ اپنے مقبول بندوں کو خود اٹھاتا ہے، اٹھو، میرے سارے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، تم جھولی پھیلا لو، میں اس وقت تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ ہاں، تو یہ بہت مقبول گھڑیاں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ پھر یا ایھا المدثر، یہ بھی بالکل ابتدائے اسلام کے اندر یہ صورت بھی اتری، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو دعوت دینے کی تلقین دی کہ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ پھر ولید بن مغیرہ، جو آپ کا جانی دشمن اور آپ کی عزت کا دشمن، جس کے پاس بڑا ہی مال تھا، کروڑوں کے حساب سے اس کی سالانہ آمدنی تھی، جوان اولاد تھی، اسے اپنی خوشحالی پر اتنا ناز تھا، اتنا متکبر تھا، وہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اس کا تذکرہ پھر ہم نے اسے کس طریقے سے نیست و نابود اور ہلاک کیا۔ ایک مرتبہ یہی ضدی تھا، ضدی مانتے یہ بھی تھے، ایک مرتبہ یہ دونوں، ابو جہل اور یہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل آیا اور ولید بن مغیرہ سے کہنے لگا، ساری قوم تجھے پیسہ دیتی ہے اور تو اکٹھا کر رہا ہے، لیکن تو پھر بھی محمد کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے ان کے پاس روٹیاں کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو ولید کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کے روٹیوں کا ٹکڑوں کا بھوکا ہوں، تم ایسی بات کہہ رہے ہو؟ ہاں، تو اسے غصہ آیا، تو غصے میں اس نے میرے نبی کے شان میں بڑی گستاخانہ کلمات کہے۔ لیکن پھر ابو جہل کہنے لگا، وہ تو مجنون۔ ولید کہنے لگا، مجنون کی کون سی بات ہے، مجنون تو نہیں وہ۔ ہاں، پھر ابو جہل کہنے لگا، ہاں یار، مجنون تو اس کے اندر، کوئی جنون کی بات تو نہیں ہے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا کہ پکے کافر بھی دل سے جانتے تھے کہ یہ شخص ہے ٹھیک، لیکن ضد، تکبر، عناد، اپنی چودراہٹ کا خاتمہ، ان چیزوں کا خطرہ تھا، اس لیے میرے نبی پہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ پھر اسی کا تذکرہ، پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، جہاں فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور فرشتوں کا جہنم پر مقرر ہونا یہ خود آزمائش تھی کفار کے لیے۔ وہ کہتا ہے، اگر اتنے فرشتے ہیں تو ہم تو اس سے بڑی تعداد میں، ہم ان کو ہٹا کر جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک منظر ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہوں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا تم کس وجہ سے جہنم میں آن پڑے ہو، کہنے لگے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور لم نکن من المصلی، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور دین اور دینداروں کا مذاق اڑا کرتے تھے، ہم تو سچ یہ ہے کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر قرآن کا تذکرہ ہے، فرمایا، جو اس پہ نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ پھر سورہ قیامہ ہے، جس کے اندر آخرت کا تذکرہ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی مٹ جائے گی، پھر انسان کو پتہ چلے گا جو کچھ اس نے کیا، اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی پر جب وحی ہوتی تو قرآن جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ الفاظ رہ نہ جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، آپ جلدی نہ پڑھیں، جبرائیل قرآن سنائے، آپ خاموش رہیں، پھر آپ جب پڑھیں گے ہم آپ سے سب کچھ کلوا دیں گے، آپ سے کوئی چیز رہے گی نہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے نبی کو تسلی دی، اور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ آپ قرآن کی بھی کوئی چیز نہیں رہے گی، پھر آپ کا بیان بھی ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ تو گویا قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ جیسے قرآن قیامت تک الفاظ کے محفوظ رہیں گے، نبی کی پوری زندگی جو قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح ہے، وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ، پھر سورہ انسان، جس کا ایک نام سورہ انسان ہے اور ایک نام سورہ دہر ہے، کہ انسان کو متوجہ کیا کہ تیرے پہ ایک دور ایسا بھی گزرا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے ایک نطفے سے اتنی خوبصورت تصویر بنا دی، تیرے اندر سماعت رکھ دی، گویائی رکھ دی، ہاں یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ پھر اللہ نے تجھے دو راستے دیکھیے دے دیے، تو شکر گزار بنتا ہے نہ شکرہ بنتا ہے۔ شکر گزار بندوں کے لیے جنت کا منظر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور جب وہ جنت و نعمتوں میں رہیں گے تو وہ کہتے تھے ہم دنیا میں اپنے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج یہ مجھے ہمیں بہترین مسکن دیا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے پیالوں کے اندر ان کے پاس آئیں گے اور انہیں چیزیں دیں گے، وہ چھوٹے بچے موتیوں کی طرح جنت میں بکھری ہوئی نظر آئیں گے، اور بعض تو ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ خود شراب پلائے گا۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اللہ کہتا ہے خود وسا، اللہ پلائے گا، اللہ پلائے گا۔ جیسے آپ کے گھر کے مہمان آتے ہیں تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں ذرا انہیں چائے پلا دو، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے میز کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں آپ ہاتھوں میں ان کے پیش کرتے ہیں، ہاں ہاتھوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو کچھ جنت میں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں اللہ ایسا اعزاز دے دے گا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ان کا رب خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ ہاں ہاں، محبوب کی محبت سچی ہو تو ان الفاظ کے اندر بھی لطف ہے۔ ہاں یہ اگر تصور آ جائے نا کہ محبوب خوب پلائے گا، تو اس تصور میں بھی ایک مزہ ہے۔ محبوب سے محبت سچی ہو تو اس تصور کے اندر بھی لطف آتا ہے کہ محبوب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ہاں رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات عصر سے مغرب تک جب چہل قدمی کرتے تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پورا وقت گزار لیتے، اچھا میرا محبوب حقیقی خود پلائے گا، اتنا لطف آتا تھا اس آیت کے اندر۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی حقیقت نصیب فرما دے۔ پھر سورہ مرسلات کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں کے بعد بتایا جہنم واقع ہونے قیامت واقع ہونے والی ہے، اور وہاں جھوٹ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے، وہ انصاف کا دن اور فیصلے کا دن ہے، اور ہر شخص کو اس کا بدلہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور متقی لوگ جنت میں ہوں گے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ پھر تیسواں پارہ سورہ نبا اما یتساءلون، اس کے اندر بھی آخرت کا تذکرہ، آخرت کے تذکرے سے پہلے بتایا کہ دیکھو زمین پر نباتات کس نے اگائے، اور یہ پہاڑ کس نے اگائے، اور یہ خوشے کس نے اگائے، اور یہ پہاڑ کس نے سجائے، اور یہ آسمان کے اوپر یہ زمین کے اوپر یہ آسمان، اسے خوبصورت مزین آراستہ کس نے کیا، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ تو وہ مرنے کے بعد زندگی دینے والا، قیامت کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ پھر متقی لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ خوب دے گا، اور معاشر کے میدان میں اللہ کی ایجاد کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہاں بادشاہت اور اختیارات مکمل اللہ کے پاس ہوں گے۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے اتنی جتنا اللہ انہیں اجازت دے گا۔ پھر سورہ نازعات کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی کئی سارے قسموں کے بعد قیامت کا تذکرہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے سرکشی کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، فرما دیکھو پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک بڑی آواز آنے والی، یعنی قیامت آنے والی ہے، جہاں دو گروہ تقسیم ہو جائیں گے، ایک نافرمان ان کے قریب جہنم کر دی جائے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، اور بجائے اپنے نفس کے پیروی کرنے کے خدا کی پیروی کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، ان کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر سورہ عبس ہے جس میں عبداللہ بن مکتوم تشریف لائے، یہ میرے نبی کے پیارا پیارا صحابی آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، یہ آئے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حضور کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہیں اور آپ انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ آتے ساتھ ہی دروازہ کھولا اور سوال کر بیٹھا، اللہ کے نبی کو اس کی بات ذرا پسند نہیں آئی کہ مہمان آئے ہوئی ہیں، ان سے بڑا مشکل سے دین کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ تو اپنا پیارا ہے، کسی وقت بھی پھر اس سے بات کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی طبیعت پہ ذرا بوجھ آیا، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو پیارے انداز میں تنبیہ فرمائی، فرمایا یہ طلب والا ہے، یہ طلب والا ہے، یہ طلب لے کے آیا ہے، اس کا خیال کرو، باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر طلب نہیں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ کوئی نہیں، ہاں اللہ کی بھی ان کی پرواہ نہیں۔ یوں پیارے انداز میں اپنے پیارے حبیب کی تربیت فرمائی، اللہ براہ راست اپنے نبیوں کی تربیت فرمایا کرتا ہے۔ ہاں تو اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر قیامت کا تذکرہ، کہ جہاں پر بھائی بھائی سے الگ ہو جائے گا، شوہر بیوی سے الگ ہو جائے گا، ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے روشن ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ذلت اور سیاہی سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانیاں اور فسق و فجور کی زندگی گزارتے تھے۔ پھر سورہ تکویر کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ، سورج بے نور ہو جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، اور جسے کہیں کہ جنگل کے جانور بھی شہروں کا رخ کر لیں گے, اور مردہ جو زندہ درگور کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس لیے مار دیا گیا تھا, کس تمہارا قاتل کون ہے, تمہیں کیوں مار دیا گیا تھا. تو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے آخرت کا منظر, پھر صاف صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ آپ کے پاس جو جبرائیل امین آتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے, جو وہی لے کے آیا اس نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی. پھر سورہ انفطار ہے اور انسان کو متوجہ کیا انسان تو جرب کریم نے, کس رب کریم سے کس چیز نے دور کر دیا جس نے تیری اتنی خوبصورت تصویر بنائی, آنکھیں وہیں لگائیں جہاں ضرورت تھی, کان وہیں رکھے جہاں ضرورت تھے, گویائی وہیں رکھے جہاں ضرورت تھے. اگر یہ سارا رخ بدل جاتا, کان کہیں ٹانگ کی طرف ہوتا ہاں اور آنکھیں کہیں بازو کی طرف ہوتے تو کتنا عجیب سا لگتا, لیکن سبحان اللہ فرما ایسی خوبصورت تصویر بنائی کہ انسان نے گویا کہا کہ مجھے ایسا ہی بنا دو. ہاں یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. فرمایا تم کیوں اس آخرت کا دن کا انکار کرتے ہو جہاں انصاف ہونے والا ہے, اور اللہ کے مجرم وہاں جسے کہیں کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, اور وہاں بادشاہت صرف اکیلے اللہ کی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بعد 12 12 سو بار